خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، امين يا رب العالمين. متمزہ سورۃ الانعام زیر مطالعہ ہے، سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں، اور اس کے 13ویں رکوع کا ہم آغاز پچھلی دفعہ کر چکے تھے، کچھ آیات کا مطالعہ کیا تھا. تسلسل سے یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ مکی دور کے بالکل آخر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور کفار مکہ کی طرف سے جو دعوت حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اور مختلف ڈیمانڈز ہیں کہ جو کہ معجزوں کی وہ کی جا رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. شرک کے جو بھی مشرکانہ عقائد ہیں ان کا رد ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آیتوں کی صورت میں، وحی کی صورت میں وہ کیا جا رہا ہے، مختلف دلائل دیے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ وہ پس منظر ہے کہ جو کہ مسلسل چل رہا ہے. پچھلی جو آیتیں تھیں اس رکوع کی، رکوع نمبر 13 کے آغاز میں، اسی شرک فی الذات کی نفی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی کہ جب وہ خالق کے جو کہ پوری کائنات کا خالق ہے بالکل عدم سے، یعنی جب کوئی شے نہیں تھی، کائنات کو وہ بنانے والا ہے، مشکل کشا، پالنہار، روزی رسا وہی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ اسی کی مخلوق میں سے کسی کو خدا بنا کر اور اس کی عبادت اور کچھ اختیارات اس کو دے دینا، تو یہ تو کوئی عقل میں نہ آنے والی بات ہے. تو لہذا جو خالق ہے تمام چیزوں کا وہی مالک ہے، وہی معبود ہے، عبادت کے لائق وہی ہستی ہے. آج کی جو یہ آیتیں ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً خطاب کرتے ہوئے ان مخالفانہ ماحول میں بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ جو کہ دی جا رہی. خطاب کا رخ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آپ کے توسط سے اس وقت کے جو بالخصوص اہل ایمان ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے ہوئے تھے، اور ان تمام مخالفتوں کا ان کو سامنا تھا، تو ان کے لیے بھی بڑی قیمتی ہدایات، اور بالعموم کیونکہ پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے قرآن حکیم، اور ہر زمانے میں یہ کفر و باطل اور حق و باطل کی کشمکش ہے کہ جو کہ رہتی ہے. تو جو بھی دایان دین ہے ان آیات میں، ان کے لیے بھی بڑی قیمتی، یعنی ہمارے لیے بھی بڑی قیمتی ہدایات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے یہ ہدایت پہلی یہ دی جا رہی ہے کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی آپ تو اتبع کیجئے اس وحی کی کہ جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے کی جا رہی ہے. یعنی بہت ہی قیمتی سہارا مخالفانہ ماحول میں وہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ جو مخالفانہ ماحول تھا، ذرا اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے، یعنی تنہ تنہ کھڑے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر، اور توحید کی پورا دعوت ہے کہ جو میسج دیا جا رہا تھا دی جا رہی تھی کفار مکہ کو خاص طور پر. لہذا اب کفار مکہ نے اپنے ان باطل عقائد کو برقرار رکھنے کے لیے کہ جن پر رد اللہ کے رسول فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، لہذا اب انہوں نے مخالفانہ ماحول وہ کریٹ کرنا شروع کیا. اور ہر زمانے میں یہ ہتھکنڈے اسی طرح سے ہوتے ہیں نظام باطل کے نظام حق کے خلاف. پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے نظام باطل کی طرف سے حق کو دبانے کے لیے کہ وربل اپوزیشن کی جائے، مخالفانہ یعنی زبانی کلامی تشدد جسے آپ کہتے ہیں، وربل اپوزیشن. اور اس میں بھی خاص نشانہ ہوتا ہے جو بھی دائی ہوتا ہے، یعنی جو دعوت لے کے کھڑے ہونے والا ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کی کردار کشی ہے کہ جو کہ ہوتی ہے، کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے. کیونکہ جو دعوت لے کے کھڑا ہونے والا ہے اگر وہی جو ہے اس کا مورال ڈاؤن ہو جائے، اس کی ہمت جو ہے وہ پست ہو جائے، تو پھر ساری جو بھی اس کی اجتماعیت ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا گیا، ساحر، کذاب، مجنون، شاعر، یہ ہے کہ جو کہ القابات آپ کو دیے گئے، لیکن آپ صبر و استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے. پھر آپ کے جو کمپینینز ہیں ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہا گیا، لیکن جب اہل ایمان یہ وربل اپوزیشن کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے رہے، پہاڑ ثابت ہوئے، تو پھر یہ ہے کہ دوسرا مرحلہ آتا ہے پھر نظام باطل کی طرف سے، جو سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ وربل اپوزیشن سے آگے بڑھ کر فزیکل ٹارچر پر آتے ہیں، جسمانی تشدد پر آتے ہیں. اور یہ داستان عظیمت ہے کہ جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قائم فرمائی کہ کس طرح سے زد و کوب کیا جاتا تھا اللہ کے رسول کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں. صحابہ کرام کی وہ مثالیں کہ حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ انگاروں پر جو ہے وہ ننگی پیٹ لیٹ رہے ہیں، اور انگاروں کی وجہ سے ان کی کھال کٹ رہی ہے کمر کی، اور چربی پگھل کے انگارے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. کس طرح سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں اونٹوں پر چار ہاتھ اور پاؤں باندھ کے مختلف سمتوں میں دوڑایا جاتا ہے، لاش کے پرخ سے اڑ جاتے ہیں. عین شرمگاہ پر نیزہ مار کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بدبخت امیہ بن خلف جو ہے وہ یعنی ابو جہل وہ شہید کرتا ہے سارے خاندان کے سامنے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ یعنی عظیمت کی داستانیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی جو ہے وہ ڈٹے رہے وربل اپوزیشن کے بعد، یہ جسمانی تشدد. پھر اس سے بھی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بھی دایان حق ہیں یہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو اب تیسرا ہتھکنڈا استعمال ہوتا ہے. ہر زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی حق کو دبانے کے لیے تیسرا ہتھکنڈا یہ ہوتا ہے کہ پھر کچھ لالچ ہے کہ جو کہ دی جاتی. جس طرح سے اللہ کے رسول کو لالچ دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے مکے کا، آپ چاہیں تو مال و دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں آپ پر، اور اگر کسی مکے کی عورت پر یعنی آپ انگلی رکھ دیں تو ہم اس سے آپ کی حسین عورت سے جو بھی آپ چاہیں گے اسے شادی کرا دیں. یعنی یہ لالچ دی گئی. اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ جسمانی تشدد سے بھی جو ہے وہ شدید ہوتا ہے، اور اچھے بھلے لوگ بھی جو ہے وہ بہہ جاتے ہیں، لیکن صبر و استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے. پھر جو ہے وہ اگلا مرحلہ آیا گو اینڈ ٹیک. اچھا آپ یوں کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش آئے کہ بھائی ایک سال ہم آپ کے اللہ کو پوچھ لیتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے 360 بتوں کو پوچھ لیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ختم ہوگی بات. نو فرکشن، کوئی مزاحمت نہیں. کچھ آپ جو ہے وہ قرآن میں جو یہ بڑے سخت احکامات ہیں، ریجیڈیٹی ہے، اس میں ذرا نرمی کر دیں، کچھ مداینت سے کام لیں، تو ہم بھی جو ہے وہ آپ کی کچھ باتیں مان لیں. تو یہ گو اینڈ ٹیک ہے کہ جو کہ یہ وہ مراحل ہوتے ہیں کہ جس سے گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وہ انقلابی جماعت صحابہ کرام کی رضوان اللہ اجمعین. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب ان تمام مخالفانہ جو بھی ماحول ہے اس میں ہدایت ہے بالخصوص مکے کے جو بھی اہل ایمان صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور ہر زمانے میں جو بھی دایان حق وہ حق کی دعوت لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ مخالفانہ ماحول سے وہ گزرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہدایتیں ہیں کہ بس یکسوئی کے ساتھ پیروی کس چیز کی ہوگی، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی کی جا رہی ہے، یہ وہ مرہم ہے کہ جو کہ آپ کے زخموں کا یہ مداوا ہے. یہ جو بھی زخم لگا رہے ہیں وربلی فزیکلی، تو لہٰذا اس میں مرہم کیا ہے؟ وہ یہ قرآن آیات. آپ جو ہے وہ ثابت قدم رہے، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی جس اللہ کو آپ نے مانا ہے اس کے نظام کی جو ہے وہ نفاذ کی جدوجہد آپ کے ذمے ہے، آپ کے ساتھیوں کے ذمے، آپ اس میں کوئی خیال ذہن میں نہ آئے ان مشکلات کے سامنے کہ جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے، اس پر کامل یقین ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ابو جہل اور اس کی کمپنی کے ظلم اور ستم بھی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ اہل ایمان کی جو بھی پرسوبت زندگی ہے کہ جو کہ ان کو مخالفانہ ماحول سے گزارا جا رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزمائش کی بھٹیوں سے گزار کر کندن جو ہے وہ بناتے ہیں تاکہ وہ نظام باطل کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. تو یہ ہماری طرف سے آزمائش ہے، لیکن ہدایت یہ ہے کہ وہ وہی قرآن اللہ کا جو بھی اللہ کی رسی، اللہ کے رسول نے قرار دی ایک روایت میں کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. لہٰذا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں. تو یہ ہے وہ قیمتی ہدایت کہ اتبع کیجئے، پیروی کیجئے اس وحی کی کہ جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وعارض عن المشرکین، اور آپ مشرکوں سے اعراض کیجئے، ان کے مشرکانہ عقائد سے اعراض کیجئے. کبھی کوئی ان کی جو بھی چکنی چپڑی باتیں ہیں اور ان کے جو بھی یہ دلائل ہیں سب باطل ہیں، ان پر دھیان نہ دیجئے، اعراض کیجئے، اپنے مشن میں ڈٹے رہے. یہ وہ قیمتی ہدایات ہیں آج بھی دائیان حق کے لیے. دائیں بائیں سے جو ہے وہ ہلانے کی کوشش کی جاتی ہے، کچھ لالچ دی جاتی ہے، کوئی لالی پاپس ہیں کہ جو کہ دیے جاتے ہیں کہ بس یہ آج تو ڈالرز کی چمک ہے نا، یہ ڈالرز کو جو ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے. اور ہم آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ وہاں تو صحابہ کرام ڈٹ کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور آج ہم نے ایک فون پر آر یو ود اس اور ناٹ، اور جو بتاشی کی طرح بیٹھا تھا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ تعالیٰ جانے اس کے ساتھ کیا جو بھی معاملہ، لیکن یہ ہے کہ ایک فون پر بتاشی کی طرح بیٹھا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھی آپ اس کی زندگی میں ہی جو ہے وہ اس کو وہ نقشہ دکھایا کہ جس کے خوف سے تم نے جو ہے وہ مسلمانوں کی خون کی ہولی کھلوائی، اپنے ملک کا جو ہے وہ استعمال کرایا، یہیں سے 50,000 پروازیں اڑی تھی، افغان بھائیوں پر ڈیزی کٹر برسایا گیا، لہذا ڈر کے سہم کے جو ہے وہ سجدہ سہو کر دیا، اس کے حکم پر ساری چیزیں انٹیلیجنس فراہم کر دی، اور کس طرح سے افغانستان میں وہ ڈیزی کٹرز برسائے گئے، ظلم و ستم کی جو ہے وہ داستانیں رقم ہوئی، لیکن وہ ایمان پر جو ہے وہ قائم رہے. اور 20 سال کے عرصے میں جو عظیمت سے دوچار امریکہ ہوا، ذلت کے ساتھ جو ہے وہ نکلنا پڑا اس کو، یہ آنکھوں سے دکھایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب تک نہیں مارا ہے، جب تک واپس نہیں بلایا، اور وہ فتح ہے کہ جو کہ نصیب ہوئی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کھرا کھوٹا وہ واضح کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ان مشکلات سے کبھی دائیان حق کو یعنی گھبرانا نہیں چاہیے، اور وابستگی ہو، تمسک ہو قرآن حکیم سے. اور یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ہمارا ذکر اس میں موجود ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، ایسی کتاب ہم نے نازل کی. تو آج جب ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں تو اپنے نقشہ ہے کہ جو کہ نظر آتا ہے. صحابہ کرام ڈٹ گئے، ہم ڈالرز کے نشے میں جو ہے وہ بہہ جاتے، ہم اپنے فیصلے کچھ خود نہیں کر پاتے. تو وہ عارض عن المشرکین، آپ مشرکانہ جو بھی ان کے دلائل یا عقائد ہیں اسے آپ اعراض کیجئے. لو شاء اللہ ما اشرکوا، بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی کہ بھئی اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. یعنی اگر اللہ کو جبرن جو ہے وہ دین قبول کرانا ہوتا تو کیا خیال ہے، کیا یہ اللہ کے لیے آسان نہیں تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ غیب کا پردہ ہٹا دیتا، جہنم کی کچھ جھلکیاں دکھا دی جائیں آج، تو کیا خیال ہے کہ کوئی کافر بچے گا دنیا میں کہ جو اللہ کو جو ہے وہ قبول نہ کرے، سبھی جو ہے وہ سجدے میں پڑ جائیں؟ تو بس اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے، جبرن جو ہے وہ دین قبول نہیں کرانا چاہتا، لا اکراہ فی الدین. لیکن یہ ہے کہ یہ آنکھیں ہیں جس طرح سے پچھلی آیات وہ آئی تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آنکھیں کھول دینے والے حقائق ہیں کہ جو کہ بیان ہوئے. یعنی قد جاءکم بصائر من ربکم، آیت نمبر 104 میں یہ الفاظ ہم پڑھ کر آئے پچھلی دفعہ کہ یہ آنکھیں کھول دینے والے حقائق ہیں. تم موزے مانگ رہے ہو پتہ نہیں کیا کچھ، کوئی صفا جو ہے اس کو سونا بنا دیں، تو مطلب یہ کہ یہ بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ غیب کے پردے میں اللہ پر ایمان، ان حقائق پر ایمان تم آج لے کر آؤ گے تو پھر یہ ہے کہ یہ غیب کا پردہ بھی اللہ تمہارے لیے ہٹا دے گا روز قیامت، اللہ اپنا دیدار بھی جو ہے وہ کرا دے گا. پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ خوشخبریاں اہل جنت کے لیے بھی پڑھیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اس وقت کہ دنیا تو ہے آزمائش، اس میں امتحان ہے. کل زمے ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اب اللہ نے ہدایت اور گمراہی کے راستے واضح کر دیے، انا ہدیناہ سبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہدایت کے راستے پر چلو، شکر کی روش اختیار کرو، تمہارا ہی فائدہ ہے. گمراہی کے راستے پر بہ جاؤ اور اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرو، ناشکری کرو، اس میں سراسر اپنا نقصان ہے، لیکن چوائس یورز، چوائس تمہاری. فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو زبردستی وہ توحید پر گامزن کر دیتا، کوئی شرک نہ کرتے. مما جعلناک علیہم حفیظا، دو باتیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول سے فرمائی گئی اور دائیان حق کو جو ہے وہ یہ نصیحت کر دی گئی، کہنا بھی ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان نہیں بنایا کہ جو یہ کریں آپ سے ہم پوچھیں گے. نہیں، ہر انسان اپنے عمل پر جو ہے وہ گروی ہے. جو انسان یہاں پر بوئے گا وہی کاٹے گا روزے کا. ہدایات آپ کی، ہاں کام کیا ہے آپ کا، آپ ڈنکی کی چوٹ پر حق بیان کرتے رہے بس. اب یہ ہے کہ یہ عمل کریں نہ کریں یہ خود اپنے ذمہ دار ہیں، آپ ان پر کوئی نہ یعنی محافظ ہیں. وما انت علیہم بوکیل، نہ آپ ان پر کوئی وکیل یا داروغہ ہیں. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے لوگ جو ہے وہ جہنم میں چلے گئے، نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے یعنی وہ نپٹے گا خود، یہ اپنے خود ذمہ دار ہیں. اب اس تبلیغ دین میں ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ جو بیان کی جا رہی ہے، اور رخ ہے دایان حق کی طرف، اہل ایمان کی طرف. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان اڑنگا لگاتا ہے کہ بھئی دعوت دین تمہیں دینی ہے کفار کو، اور یہ کہ یہ تو ان کے معبودان باطل ہیں، ان کو گالیاں دو، ان کو برا بلا کہو، اور یہ ہے کہ حق بات بیان کر. لہٰذا یہ ہے کہ وہ یعنی اس اینگل سے بھی جو ہے وہ شیطان حملہ کرتا ہے، یعنی دائی قرآن کو، دائی دین کو بہکاتا ہے کہ بھئی تم معبودان باطل کو ان کے گالیاں دو، برا بلا دو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مقام پر بھی اور دیگر مقامات پر بھی جو تبلیغ دین ہے اس کی حکمت بیان کی، اور بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ جو یہاں دی جا رہی ہیں دایان حق کو، کہ بھئی تبلیغ دین میں، جوش تبلیغ میں کہ دین کو پہنچا رہے ہو، تبلیغ کر رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، اور اس جوش میں آ کے تم نے جو ہے وہ ان کے معبودان باطل کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، تو اس سے اب کیا ہوگا کہ ان کی جو یعنی غیرت ہے وہ بڑھے گی، جو جہلیت ہے اس پر وہ آئیں گے، اور وہ تمہارے اللہ کو جو ہے وہ برا بلا کہیں گے. یعنی اگر تم نے ان کے معبودان باطل کو گالیاں دیں، برا بلا کا، تو یہ ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ اپنے تمہارے اللہ کو جو ہے وہ برا بلا کہیں گے، اور تم اس کا ذریعہ بن جاؤ. لہٰذا اب یہ وہی بات ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں صحابہ کرام کو سمجھایا، بلکہ کیا فرمایا کہ تم اپنے والدین کو گالی مت دو. صحابہ کرام بیٹھے، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ تم اپنے والدین کو گالی مت دو. تو صحابہ کرام حیرت سے پریشان پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کون ایسا بدبخت ہے کہ جو اپنے والدین کو گالی دے گا؟ تو کہا کہ جب تم کسی اور کے والدین کو گالی دیتے ہو تو وہ جہالت میں تمہارے والدین کو عصبیت میں آ کے گالی دیتا ہے، تو سبب کون بنا؟ سبب تم بن گئے. تو یہاں سے بڑے بڑے یعنی مسائل اخذ کیے فقہاء نے کہ بھئی گناہ کا جو بھی کام ہے اس میں سبب بننا بھی جو ہے وہ گناہ ہے. گناہ کا کوئی کام اس میں کوئی ذریعہ یا سبب بن جانا بھی جو ہے وہ گناہ ہے. جیسے اسی روایت میں سبب کون بنا؟ وہ اہل ایمان کے جو کہ ان کے یعنی کسی اور کے والدین کو گالی دیں تو وہ پلٹ کے والدین کو گالی دیں، تو سبب کون بنا؟ تو گناہ کے کام میں کوئی ذریعہ یا سبب بن جانا یہ بھی جو ہے وہ اصل میں گناہ ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ اصولی بات یہ رہے گی، جس طرح سے قرآن کا بھی مزاج ہے کہ جو بھی مرض ہے اس پر تو جو ہے وہ نکیر ہوگی، شرک پر جو ہے وہ نکیر ہوگی، لیکن جیسے کہ اصول ہے اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ بھئی نفرت کس سے ہونی چاہیے، مریض سے یا مرض سے؟ مرض سے نفرت ہونی چاہیے نا، یعنی مریض اس کو تو ٹھیک کرنا ہے، یعنی ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم فتوے لگا کر جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ کافر بنا کے، کسی کو منافق بنا کے اس کو جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیں، ہم اس لیے تو دنیا میں نہیں آئے نا، نہ اللہ کے رسول دنیا میں آئے اس لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں یہ میسج دیا گیا کہ ہمیں فتوے لگا کے کافر یا جہنم میں نہیں پہنچانا، جہنم میں نہیں پہنچانا اسے، بلکہ یہ ہے کہ اسے کفر کی غلاظت سے نکال کر، شرک کی غلاظت سے نکال کر اسے ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا ہے تاکہ وہ جنت میں چلا جائے۔ لیکن ہماری روش بالکل الٹی ہے، یہ کافر ہے، یہ بدعت ہے، بدعتی ہے، جہنم میں ہے، یہ جہنم میں ہے۔ تو وہ طارق صاحب جو ہے، طارق جمیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور صحت دے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ بھئی یہ جہنم میں، یہ جہنم میں، تو پھر جنت کس لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی ہر کوئی جہنم میں جائے گا تو پھر جنت کس لیے بنائی؟ اس میں بھی کسی کو ڈالنا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں جہنم میں نہیں بنانا، بلکہ اس کو جو ہے وہ جہنم کی سے آزادی کے حوالے سے اسے روشنی دکھانی ہے تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے۔ تو ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ، یہ ہے وہ رہنمائی کی جو کہ دی جی جا رہی ہے دائیان حق کو، کہ دیکھو تم برا بلا مت کہو ان لوگوں کو کہ جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یعنی معبودانے جو باطل ہیں ان کے، ان کو گالیاں مت دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پس وہ بھی تمہارے اللہ کو جو ہے وہ بغیر سمجھے بوجھے ظلم اور جہالت میں، وہ نادانی میں جو ہے وہ گالیاں دیں گے، تمہارے اللہ کو گالیاں دیں گے، تو سبب کون بنے گا؟ وہ تم بن جاؤ۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، بہت اہم بات بیان کی جا رہی کہ اسی طرح ہر امت کے لیے اس کا جو عمل ہے وہ مزین کر دیا گیا، یعنی وہ اپنی بدعمالیوں کو سمجھ رہے ہیں کہ بد خوب کر رہے ہیں۔ آج بھی کیفیت کیا ہے، یعنی مشرکانہ ماحول میں وہ کفار کیا سمجھتے تھے کہ بھئی یہ عین عبادت ہے۔ اب وہ کیا ہے جی، وہ کہتے تو تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس پیغام کے جو ہے وہ محافظ ہیں، لیکن حلیہ نماز کا کیا بگاڑ لیا تھا کہ بس تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا، برہنہ طواف ہے کہ جو کہ شروع کر دیا اور اسی کو جو ہے وہ دین بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم تو خوب کام کر رہے ہیں، مزین کر دیا گیا ان کے عمل۔ آج بھی کیا ہے جی، سود لے رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائی پوری اکانومی سود پر ہے، ہر کوئی جو ہے وہ سود لے رہا ہے، تو میرے ایک کے نہ لینے سے کیا ہو جائے گا؟ لہٰذا یہ کہ لے رہا ہے، اس کو دلیل بنا لیا۔ پورا محکمہ رشوت خور ہے تو میرے ایک کے رشوت نہ لینے سے کیا ہو جائے گا؟ تو میں بھی رشوت لوں گا۔ اب یہ وہ بنیادیں بن جاتی ہیں، اس طرح سے مزین کر دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، میں پورا کاروبار سود پہ کر رہا ہوں، اگر میں نے یہ سودی کاروبار بند کر دیا تو پھر اتنی امپلائمنٹ جو ہے، اتنے جو مزدور میری فیکٹری میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو بے روزگار ہو جائیں۔ اب دلائل دیکھیں کہاں سے آ رہے ہیں، شیطان کہاں سے پٹیاں پڑھاتا ہے، حرام خوری پر کیسے راہ ہموار کر دیتا ہے۔ لہذا بھی یہ اصول نہیں ہے۔ تو یہاں بنیادی بات یہی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے جو اعمال ہیں ہر امت کے، اس کو مزین کر دیا گیا، وہ اب اسی میں خوش ہیں، ہم تو خوب کام کر رہے ہیں۔ ہم الی ربہم مرجعہم، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ بھائی اصل تو خالق وہی ہے نا، ہدایت اسی نے دی تھی، بنایا بھی اسی نے تھا تمہیں، وہ تمہارا جو مرجع ہے اصل وہ وہی ہے، لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ اور یہ کہ وہاں پر اکیلے اکیلے حاضر ہوگے، کلہم آتی یوم القیامت فردا، تمہارے لیڈرز، وہ جو گمراہ کر کے تمہیں رکھ دیا اس دنیا میں اپنے پیچھے لگا کے، تو اپنی سحر گاہی میں تمہیں بالکل جو ہے وہ دیوانہ کر دیا، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ تمہیں نہیں بچائیں گے، وہ تمہارے گناہوں کی گٹری اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھائیں گے۔ لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ لوٹنا ان کو اپنے رب کی طرف ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس وہ جتا دے گا کہ جو بھی وہ عمل کرتے رہے، سب کھرا کھوٹا واضح ہو جائے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے جو ہے وہ خوب قسمیں کھائیں اللہ کی، زوردار قسمیں کھائیں، لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر تو کوئی نشانی ہمارے پاس آ جائے، یہ لے آئیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم جو ہے وہ ایمان لے آئیں، ان پر جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ فرما دیجئے کہ آیات معجزات تو دکھانے والی ہستی وہ کون ہے؟ وہ اللہ، وہ تو اسی کے پاس ہے، جو بھی نشانی ہے، نشانیاں وہ اللہ کے پاس ہے۔ وما یشعرکم، اور تمہیں یہ اندازہ نہیں، تمہیں یہ شعور نہیں کہ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ اگر وہ آیات نشانیاں آ جائیں، یہ معجزات جن کی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اگر ان کو دکھا بھی دیے جائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان دلائے، یہ ہے اصل حقیقت. لہٰذا یہ ہے کہ بعض سرداران قریش جو ہے یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے، تو بھائی کوئی معجزہ لے کر آئے آپ، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ یہ بڑے سردار آئے اللہ کے رسول کے پاس، اور جو ہے ان سے یعنی فرمایا اللہ کے رسول سے کہ بھائی یہ جو کوہ صفا ہے اگر یہ سونے کا آپ بنا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ کر دیا جائے تمہارے لیے تو کیا تم واقعی ایمان لاؤ گے؟ ہاں کہ ہم ایمان لے آئیں. تو اب یہ خواہش اندر ڈیولپ ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آئے اترے اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ چاہیں تو ہم یہ کر دیں گے، اللہ کا حکم ہے کہ یہ جو چاہے اللہ تعالیٰ کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ماننا ان کو نہیں. اور اللہ کی سنت پھر یہ رہی پچھلی قوموں کے ساتھ، ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں سورہ اعراف میں بھی اس کا جو جوڑا ہے اس کا اصل موضوع یہی ہے، چھ قوموں کے واقعات بیان ہوں گے ترتیب کے ساتھ. ان کے ساتھ ہوا یہی کہ معجزات مانگے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے معجزات ڈیمانڈ پورے کیے، معجزے دکھائے، پھر بھی انکار کر دیا. تو پوری پوری بستیوں کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا. یہ ہے اللہ کی سنت، یعنی قوم شعیب اور اسی طرح قوم عاد، یہ سب چھ قوموں کے تذکرے، قوم نوح، یہ معجزات مانگتے رہے، معجزات دکھائے گئے. حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا قوم ثمود نے کہ بھئی یہ پہاڑ ہے، چٹان ہے، اس کے اندر سے ہمیں اونٹنی نکال کے دکھا دیں، دکھا دی گئی، اتنا واضح معجزہ، پھر بھی انکار کر دیا. اور جرت یہ کی کہ اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالے، اللہ کی نشانی تھی، عذاب آ گیا. کسی کو جو ہے مسلسل ہواؤں سے جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا، کسی کو زلزلہ بیچ کر جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا، کسی کو جو ہے وہ قوم لوط کو اٹھا کے پٹخا کیا، اندھا کر کے، پتھروں کی بارش ہے کہ جس سے ہلاک کر دیا گیا. لہٰذا یہ تو سنت ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام نے یہ بیان کر دیا، اب آپ کے اوپر ہے، آپ چاہیں تو سونا بنا دیں گے، ان کی ڈیمانڈ پوری کر دیں گے، ماننا پھر بھی نہیں تو پھر اللہ کا عذاب جاری ہو جائے گا، سنت جاری ہو جائے گی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اس یعنی کیفیت کو میں واپس لیتا ہوں، میں ان کے لیے یہ یعنی ان کی بات نہیں ماری جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں بات کی جو یہاں لائی جا رہی ہے، کہ یہ زوردار قسمیں کھائیں گے کہ بھائی بس یہ کوئی آیت ہے کہ جو کہ آ جائے، معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم لازمن ایمان لے آئیں گے اللہ کی آیات پر. قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ فرمائیے کہ بلا شبہ آیات تو معجزات تو اللہ کی طرف سے ہیں. وما یشعرکم، اور تمہیں اندازہ نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں کہ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ اگر وہ آ جائیں نشانیاں ان کو دکھا دی جائیں تو یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں. اور پھر ہوگا کیا، اور یہ کیفیت اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے پھر ایسے ضد پر قائم لوگوں، ہر دھرم جو بھی دکھاتے ہیں ہر دھرمی، کہ وہ نقلب افئدتہم و ابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، کہ پھر ہم ان کے دل اور آنکھیں الٹ دیں، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسے کہ یہ پہلی دفعہ اس پر ایمان نہیں لائے اللہ کی آیات. اب دیکھیں یہ ہے اللہ کا قانون ہدایت و ضلالت. اللہ تعالی نے جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے حق کو بندوں کے اندر صلاحیتیں دی، جس طرح سے یہ اعضا ہے نا، یہ ہاتھ کا کام کیا ہے، چیزوں کو پکڑنا اٹھانا، ٹھیک، یہ صلاحیت ہے ہاتھ کے اندر. لیکن آپ ایک ہفتے کے لیے ہاتھ کو کہیں دیوار سے باندھ دیں، اب وہ ایک ہفتہ تو بہت ہے، آپ رات میں کبھی کیا ہوتا ہے ایک جگہ ہاتھ جو ہے وہ رہ جائے تو صبح اٹھتے ہیں تو ہاتھ کیا ہوتا ہے، کام نہیں کر رہا ہوتا، بالکل شل ہو جاتا ہے. اور اگر ایک ہفتے کے لیے ہاتھ باندھ دیں تو بالکل پیرالائز ہو جائے. تو کیوں ہو جائے گا، کیوں ہاتھ شل ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر پکڑنے کی، کام کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن وہ صلاحیت آپ استعمال نہیں کر رہے. ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت دی. یہ جو فیکلٹیز ہیں، یہ آنکھیں ہیں، اس کو حق کو دیکھو، کان ہے حق کو سنو، پیر ہیں حق کی طرف جاؤ، دل ہے حق کو قبول کرو، اس کو سمجھو. لیکن جب ان فیکلٹیز کو انسان حق کی قبولیت میں اور سوچ و بچار میں استعمال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت ہی چھین لیتا ہے. اور نفس سزا یہ ہوتی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کے دلوں پر سماعت پر مہر لگا کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، نہ حق کو قبول کر سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ جو ہے وہ سوچ وچار کر سکتے ہیں. یہ نفس سزا پھر آ جاتا ہے. اللہ ڈھیل دیتا ہے کہ سمجھ لیں، واقعات کے ذریعے سے، حادثات کے ذریعے سے اللہ پلٹانا چاہتا ہے، اور انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی ہے ہستی. اللہ تعالیٰ ہر قدم پر جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہارے سارے اسباب اپنی جگہ، لیکن مسبب الاسباب ہے. جو انکار کرنے والا اس کے سامنے بھی ایک دفعہ حق آتا ہے، اگر وہ قبول کرنا چاہے تو وہ قبول کر کے آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر جب حق سامنے آ جائے، یقین ہو جائے اور ریورس گیئر انسان لگا دے، جس طرح سے ابو جہل نے لگا دیا، ولید بن مغیرہ نے لگا دیا، عتبہ بن ربیعہ نے لگا دیا ریورس گیئر، حق سامنے آ گیا. ان کے قول آپ سنیں، اللہ کے رسول کے پاس جا کے صلی اللہ علیہ وسلم حق کو سنا ہے، قرآن سنا ہے، اور اپنے لوگوں میں آ کے بتایا کہ بھئی تم کہتے ہو کہ یہ ساحر ہے، میں نے تو ساحروں کو بھی دیکھا ہے، کوئی جادوگری ایسی مجھے نظر نہیں آئی. تم کہتے ہو دیوانے ہیں، میں نے تو دیوانوں کو بھی دیکھا ہے، کوئی دیوانگی نظر نہیں آتی. اتنے یعنی زیرک انسان اللہ کے رسول، فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار. میں نے شاعروں کو بھی سنا ہے لیکن کوئی شاعری نہیں ہے جو اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں. میں نے وہ شعر اشعار کے جو فواصل اور قوافی ہیں، ان پر میں نے اللہ کے رسول کے آیات کو پرکھا ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں، وہ شاعر بھی نہیں. تو یہ ولید بن مغیرہ نے اور عتبہ بن ربیعہ نے، ابو جہل کہتا تھا کہ یہ حق پر ہیں، لیکن وہ عصبیت اس کے آڑے آ گئی کہ بھئی بنو ہاشم نے بھی خدمت کی تو ہم نے بھی کی ہمارے قبیلے نے، اگر ہم نے بنو ہاشم میں محمد کی بات مان لی تو ہمیں تو ان کے تابع ہونا پڑے گا. یہ وہ عصبیت آڑے آ گئی، انانیت جو تھی اس کے. بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ جو یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ ہم ان کے دل اور آنکھیں پھیر دیں گے، حق کو قبول نہیں کر پائیں گے. کما لم یؤمن بہ اول مرہ، اس لیے کہ جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان دلائے. اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو قبول کر کے. فرمایا کہ وَنَذَرُوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں ان کی طغیانی سرکشی میں چھوڑے دیں گے اور یہ وہیں پر بہ کے چلے جائیں گے، اندھے رہیں گے. لہذا یہ ہے کہ یہ ڈھیل اللہ کی طرف سے ہے، اس ڈھیل کا اگر کوئی ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی اندھیر نگری میں اسے چوپٹ پڑا رہنے دیتا ہے. ایک آیت اگلی رکوع کی اور لے لیں گے اسی مناسبت سے ہے. فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى. اے نبی، یہ تو معجزات کی ایک لسٹ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی صفا کو سونا بنا کے دکھا دیا جائے، یہ کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، اگر تو بے شک ہم اتار دیں ان کی طرف فرشتے. اور اس سے آگے بڑھ کر وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، یہ قبریں جو ہے وہ شک ہوں، پھٹ جائیں، اور ان کے اندر سے مردے بھی جو ہے وہ ان کے رشتے دار جو کئی سالوں پہلے، برسوں پہلے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، ان کے ایٹم جو ہے وہ تحلیل ہو گئے، مٹی ہو گئے، ان کو زندہ کر کے قبریں پھاڑ کر جو ہے وہ مردے نکال کر اور وہ بھی ان سے باتیں کرنے لگے. تو فرمایا کہ پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہم سب ان پر جمع کر دیں ان کے سامنے جو بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایسی ساری جو بھی یعنی کیفیات ہیں یہ سب بھی ان کے سامنے جمع کر دیں. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ جو ہے ایمان نہیں لائے، ایسے جو ہے وہ ضد اور ہٹ دھرمی پر یہ اڑے ہوئے. الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر جس کو اللہ چاہے، یعنی جس کے اندر تڑپ ہوگی تو لہٰذا وہ اس گن سے نکل آئے گا. جس طرح سے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا آپ سوچے تو صحیح، یعنی کرنے کیا چلے تھے؟ میان میں سے تلوار نکال کر اللہ کے رسول کو شہید کرنے چلے تھے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس گن سے جو ہے وہ نکال کر اور کہاں پھیر دیا، فاروق اعظم بنا دیا. یعنی یہ وہ عمر ہے نا کہ جن کے لیے دعا کی تھی، اب عمر بن حشام، ابو جہل کے لیے بھی دعا کی اللہ کے رسول نے اپنے دشمن کے لیے کہ اللہ عمر یا عمر بن حشام میں سے کسی ایک کو جھولی میں ڈال دے. لیکن لاٹری کس کے لیے کھل گیا؟ حضرت عمر کے لیے. وہ ان کے اندر انانیت نہیں تھی، حق کو سنا، قرآن کی آیتیں سنی ڈھیر ہو گئے، ابو جہل نے بھی سنی، لیکن وہ امت کا فرعون اسے اس لیے قرار دیا کہ اس کے اندر انانیت تھی، عصبیت جو ہے وہ آڑے آ گئی. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ معجزات جو کہہ رہے ہیں وہ تو دکھانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم اس سے آگے بڑھ کر فرشتے بھی اتار دیں، اور یہ ہے کہ یہ مردے بھی نکل کر قبروں سے ان سے باتیں کرنے لگے، ان کے رشتہ دار بھی، اور اسی جیسے ان کے سامنے اور بھی بہت سارے معجزات ہم جمع کر دیں، دکھا دیں ان کو، ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، الا ان یشاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے، ولکن اکثرہم یجہلون، لیکن ان میں سے اکثر ہیں کہ جو کہ نادانی پر ہیں، وہ نادانی دکھاتے ہیں، وہ جہالت پر اترے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جہالت قدیمہ سے بھی جہالت جدیدہ سے بھی ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے، توحید پر ہمیں گامزن فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی آیات کا ہمیں کامل فہم اور یقین اور ایمان کی دولت اس پر ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.